العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
مولا کائنات کی ولادت، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، امام جواد علیہ السلام کی ولادت، امام ہادی علیہ السلام کی ولادت، عید مبعث پیغمبر اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک رجب میں ہے، اور پھر شعبان تو عنوان کربلا ہے. تو بہرحال ان مبارک مواقع پر، ان ولادتوں کے موقع پر مومنین کے دل شاد ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. آج کے اس پروگرام عالم سے گفتگو میں ہم نے حسب معمول آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کو زحمت دی ہے انہی جشن ہائے آئمہ سے متعلق کچھ سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں wisdomgateway.org پر اور shiatv.net پر. ویسے فی الحال آپ لوگ پروگرام ہمارے فیس بک پیج وزڈم گیٹ وے پروڈکشن یا یوٹیوب پیج وزڈم گیٹ وے آرکائیو پہ اگر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ رہتی ہے کہ آپ shiatv.net اور wisdomgateway.org کا انتخاب کریں تاکہ آپ اس طرح کے مزید بہت سے مفید پروگرامز دیکھ سکیں، استفادہ کر سکیں اور علماء کی گفتگو کو سن سکیں. سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں. قبلہ و کعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آغا طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے؟
الحمدللہ.
آغا، معصومین کی ولادت پہ جو جشن منائے جاتے ہیں، سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آیا اس جشن کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یعنی کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی روایت ہے یا کوئی فطری عمل ہے، کس طرح سے ہے؟
ایک یہ ہے کہ بعض احادیث ہے، معروف حدیث ہے، شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ خلقت میں، یعنی ہمارے ساتھ سنخیت رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس ارتباط واقعی کی وجہ سے ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی امام دنیا میں آتے ہیں تو اس امام کے والد، والدہ، عزیز اقارب سب خوش ہو جاتے تھے، تو اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ماننے والے بھی خوشی کا اظہار کریں. آئے مودت میں ارشاد ہوتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجراً الا المودۃ فی القربٰ، تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مودت ذوی القربٰ. مودت یعنی محبت کا اظہار
ہو،
محبت ہونا چاہیے، اس کے بغیر اظہار تو منافقت ہے. محبت اور اس کا اظہار اجر رسالت ہے.
سبحان
اللہ. اور اس بنا پر کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب
اس کا
اظہار کیا جائے. اظہار اسی جشن کے ذریعے، جشن ایک ذریعہ ہے اظہار کرنے کا، قصیدہ کہنا وغیرہ، مدح کرنا، تقریر کرنا، فضائل بیان کرنا اور خوشی منانا اظہار مودت کا ایک ذریعہ ہے. تو لیکن یہ اظہار مودت ہمارے ہی فائدے میں ہے. خود قرآن بھی ہی کہتا ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر ہم نے مانگا ہے بظاہر اجر رسالت ہے، حقیقاً تمہارے ہی مفاد میں ہے. تو ظاہر ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہستیوں کے تذکرے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. ناپاک ہستیوں کا غلبہ ہو ذہن میں تو انسان بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہستیوں کے تذکرہ سے ظاہر ہے جس طرح سے ذکر خدا عبادت ہے، یہ مظہر صفات خدا ہے، ان کے ذکر بھی عبادت ہے. تو ان سے محبت در حقیقت مظہر خدا سے محبت ہے. ان کی خوشی میں خوش ہونا یہ الہی خوشی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ بہرحال اس حدیث مفصل ہے وہ اپنی جگہ پر, خلاصہ محبت اہل بیت کا جب حکم ہے تو, اور یہ ہمارے مفاد میں ہے, دو ہماری تربیت کے حوالے سے, قبولی اعمال کے حوالے سے, اہل بیت کے ساتھ روحانی رابطہ, فکری رابطہ, قلبی رابطہ پیدا کرنے کے ذریعہ کیا ہے, یہ کہ ان سے محبت ہو اور اظہار محبت, کیوں محبت کا اظہار نہ ہو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں.
بالکل
محبت کا اظہار کریں گے, ایک آپ فرض کیجئے محفل میں اس محبت کا اظہار کریں گے, 10 آدمی جس نے ابھی تک نہیں سنا تھا وہ بھی محبین میں شامل ہو جائیں گے. جتنا اظہار کریں گے, دنیا پر سب سے زیادہ اثر کیا ہے, میڈیا کا ہے. میڈیا کا ایک طریقہ کیا ہے, سب سے زیادہ مؤثر روبرو ہونا ہے, فیس بائی فیس سب سے زیادہ انسانوں پر مؤثر ہے. جب آپ خوشی منائیں گے, جشن منائیں گے, محفل منائیں گے تو اس کا اثر, اسی لیے آپ دیکھتے بنو امیہ اور بنی عباس اور بعد میں عثمانیوں کی تمام تر دشمنیوں کے باوجود یہ فضائل اہل بیت آگے بڑھتا گیا, جان داؤ پر لگایا, فضائل کے بیان کو ترک نہیں کیا اسی وجہ سے.
سبحان اللہ. اچھا ایک بات تو بہت واضح ہو گئی,
یہ عرض کروں, یہ جملہ تکمیل کروں, ہماری تمام احادیث میں اہل بیت کی طرف سے جو احادیث آئی ہے اس میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی اسلام میں 4 عید ہے. عید غدیر سید اعیاد ہے, سب سے اعلیٰ عید ہے, عید فطر, عید اضحیٰ اور جمعہ. لیکن خوشی منانا صرف عید تک محدود
نہیں
ہے, سارے ائمہ کے میلاد خوشی کا ذریعہ ہے, بلکہ مودت کے فریضے پر عمل کر رہے ہیں, پیغام اہل بیت پہنچا رہے ہیں, عشق اہل بیت پہنچا رہے ہیں اور اہل بیت کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے
اہل بیت کی محبت کو آنے والی نسلوں میں
منتقل کر رہے ہیں, خود بھی اپنی محبت دینے, کہ کسی شخصیت سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو وہ چلا جائے, کچھ عرصہ تک یاد رہے گا, آہستہ آہستہ بھولتے جائیں گے, پھر ایک عرصہ ایسا آئے گا بالکل بھول جائیں گے. لیکن اگر ٹیلیفونک رابطہ, خط و کتابت کا رابطہ رہا, کبھی نہیں بھولیں گے, اس کی تصویر آپ کے پاس ہو نہیں بھولیں گے. جتنا یاد زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ یاد رہے گا. تو اہل بیت کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ان کے سب سے زیادہ تذکرہ کرنا. خدا کے دیکھیں, ذکر خدا, ذکر خدا کے کتنے حکم ہیں. انسان پاک ہونے کے لیے, خدائی ہونے کے لیے ذکر خدا کی ضرورت ہے. مسجد کو خانہ خدا بنایا, یعنی خدا کی زیارت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, اور کم تر درجے میں یہ خدا کے مخلص ترین, پاک ترین, طاہر ترین بندگان, ان کے لیے بھی یہی کہا کہ ان کی ذکر کرو. دیکھو شاعر اللہ کیا ہے, شاعر اللہ وہ چیز جو انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے. وہ چیز البتہ جائز ہونا چاہیے اپنی جگہ پر, پھر خدا کی یاد دلائے. تو ذکر اہل بیت جائز ہے, اولیاء اللہ کے تذکرہ ہے, ائمہ اطہار کے تذکرہ, اہل بیت خصوصیت کے ساتھ, ہر اولیاء الگ ہے, ائمہ الگ ہے, تو ان کے ذکر باعث یاد خدا ہوتا ہے.
سبحان
اللہ. اور ذکر کرنے کا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جب یاد خدا کا باعث شاعر خدا ہے, جب شاعر ہے باعث تقوا, دلوں کے تقوا کا باعث بنتا ہے. یعنی ہماری تربیت کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ذکر اہل بیت ہے, چاہے جشن کی شکل میں ہو میلاد کے دن, چاہے غم کی شکل میں ہو شہادت کے دن.
اگر یہاں سے یہ بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ معصومین کی ولادت پر خوش ہونا, جشن منانا ایک خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تمام عبادات کے کچھ آداب ہوتے ہیں, نماز کے اپنے آداب ہیں, روزے کے اپنے. آیا جشن منانا اگرچہ ہمیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور آئے مودت پر عمل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے, تو اس جشن منانے کے لیے بھی کوئی آداب ہونے چاہیے, اور اگر ہونے چاہیے تو کس طرح کے آداب ہونے چاہیے؟
ظاہر ہے جشن آپ جانتے ہیں یہ آئے مودت پر عمل ہے, قرب خدا کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے بالکل خلوص نیت کے ساتھ کہ میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، مدح اہل بیت کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں قربت اللہ، دل میں یہ بات ہو۔ نیت کا معنی نہ کہنا ہے نہ کچھ اور ہے، بلکہ آپ کے اس عمل کی وجہ خوشنودی خدا، خوشنودی اہل بیت۔ خوشنودی اہل بیت عین خوشنودی خدا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، حدیث نبوی میں ہے، جس چیز سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ تو خود بخود اہل بیت کی رضایت خدا کی رضایت، اور خدا کی رضایت اہل بیت کی رضایت، کیونکہ معصوم ہے، خدا سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہے، جدا نہیں ہے، خدا کی چاہتوں پر عمل کرنے والے۔ تو ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، جو خدا چاہتے ہیں وہی آپ کی مشیت ہے، آپ کی مشیت خدا سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہماری مشیت تو ہمیشہ خدا سے ہٹ کر بسا اوقات ہوتا ہے، ہماری چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنے پاک و پاکیزہ ہے، خدا سے ہٹ کر کوئی ان کے الگ چاہتے نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال کیا تھا؟
سوال یہ تھا کہ جشن منانے کے کوئی آداب ہیں؟
ہاں، ایک نقطہ یہی ہے کہ خلوص کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ احترام اور ادب کے ساتھ جب محفل میں شرکت کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ شرکت کرنا، اور اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو پیش آتے ہیں بالکل ادب کے ساتھ، جس طرح سے مہذب افراد ایک نشست میں بیٹھتے ہیں تو کس ادب سے بیٹھتے ہیں، یہاں پر بھی اس محفل پر خدا کی نظر ہے، اہل بیت کی نظر ہے، ان کے نام پر ہو رہا ہے، اسی لیے اس ادب کا خیال
نظر
آنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے، لوگ سوچیں گے یہ اہل بیت کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ان کی باتیں دیکھیں کتنی رقیق باتیں۔ اب باتیں مستند بھی ہونے چاہیے، خوبصورت باادب ہونے کے ساتھ ساتھ مستند باتیں، غیر مستند باتیں کرنا توہین ہے اہل بیت کی۔ ایک آدمی آتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، عاشق اہل بیت ہے، علی علم کے علم کے شہر کا دروازہ، لیکن علی کے ماننے والے جاہل ہی جاہل، یہ توہین ہے علی ہے، توہین ہے اہل بیت۔ تو ظاہر ہے گفتگو جو کرتے ہیں، چاہے ہمارے فرض اشعار ہو، قصائد ہو، تقریریں ہو، حق پر مبنی ہو، صداقت پر مبنی ہو، اور مستند دلائل کے ساتھ بات کی جائے، اور بات بھی مقصد اہل بیت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اہل بیت نے جس کی چیز کی طرف دعوت دی ہے اسی کے مطابق باتیں وہاں پر ہونی چاہیے، تو غیر مستند باتیں نہ ہو۔ ظاہر مقصد اہل بیت کو عملی کرنے کا ذریعہ آپ خود دیکھیے، کربلا کے لیے کتنا انتظام ہوا ہے، انبیاء الہی آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم انبیاء سے لے کر خاتم اوصیاء تک نے کربلا کے غم منایا۔ لیکن غم منانا اصل میں پیغام دینا ہے کہ اس دن کو ضائع نہیں کرنا ہے، ورنہ حسین خوشی کے ساتھ گئے۔ راوی کیا کہتا ہے، جتنا
وقت شہادت
نزدیک آتا جا رہا تھا، نورانیت چہرے کے، نورانیت یعنی خوش ہونے کا علامت ہے، چہرے کے نورانی، ٹھیک ہے، عزیزوں سے محبت بھی ہے، ساتھ کامیابی کے احساس ہے، اطاعت خدا، خوشنودی خدا کا احساس بھی ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جتنا ہو سکے اس ہدف کو ہماری سب سے زیادہ نظر وہاں پر آنا چاہیے، اس ہمارے محفل کو، مجلس کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھے کہ یہ علم کے محفل ہے، حق کا محفل ہے، با مقصد لوگوں کا محفل ہے، کیا نام ہے، بے اصول بےہدہ لوگوں کے اجتماع نہیں ہیں۔ یہ خلاصہ ہمارے محفلوں میں نظر آنا چاہیے۔ حتی علماء فرماتے ہیں باوضو چلے جائیے، وضو تو ہر حالت میں مستحب ہے، لیکن تھوڑا سا خیال رکھے زیادہ اس تقدس کے احترام میں، باوضو آپ جہاں ذکر اہل بیت ہوتے ہیں باوضو چلے جائے۔
سبحان اللہ، میرے خیال آغا نے، اگر میں آغا کی گفتگو کو خلاصہ کروں تو آغا نے کچھ نکات بتائے کہ جشن منانے کے آداب میں شامل ہے، خلوص نیت ہو، یعنی کہ قربتاً الی اللہ یہ کام کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ گفتگو مستند ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مقصد اہل بیت سے ہم آہنگ ہو، اس کی سنخیت، اس کا رنگ ہماری گفتگو میں پایا جاتا ہو، کوئی دیکھے تو ایسا محسوس ہو. پانچواں نقطہ آغا نے بیان کیا کہ با علم لوگوں کی، صاحبان علم افراد کی محفل ہے. اور چھٹا نقطہ ایک احترام کے حوالے سے آغا نے عرض کیا کہ آغا نے بیان فرمایا کہ با وضو شرکت کرنے کا علماء بیان کرتے. اب ایک چیز ہمارے یہاں اکثر محافل میں اور جو جشن ہوتے ہیں، بعض وقت غلو آمیز شاعری کی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ یہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے کہ غلو آمیز ہے، لیکن واضح ایک انسان، ایک غیر جانبدار انسان جب دیکھتا ہے تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلو ہو رہا ہے. آیا ایسی محفل میں شرکت کرنا چاہیے؟ اور اگر ایک محفل میں انسان گیا ہے اور اچانک اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس میں انسان کی کیا سامع کی کیا ذمہ داری؟
دیکھیے یہاں پر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ روایات متعدد کتابوں میں سے، ان میں سے ایک اہل البیت فی الکتاب والسنہ ہے، اور ایک کتاب حرم مرزا نے چھاپا ہے غالیان کے نام سے، بہت سے کتابوں میں ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو محفوظ رکھے غالیوں سے، اپنے جوانوں پر ڈر جائے، اب ڈرے، حذر کرے غالیوں سے، یعنی غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچا کر رکھو کہ وہ غالی آپ کے جوانوں کو خراب کرے گا. غالیوں سے بچاؤ، غالی آپ کے جوانوں کو خراب کریں گے. اس کے بعد امام دوبارہ، امام جعفر صادق دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ایمان سے خارج کرنے کی کم ترین چیز، کم ترین عامل اور شے جو انسان کو ایمان سے خارج کرتی ہے، ان ایمان سے دور، ایمان اس کے دل سے ایمان نکال دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک آدمی غالی کے نشست میں بیٹھے، جہاں غالی بات کر رہا ہے وہاں پر جا کر بیٹھے اور اس کے باتوں کو سنیں اور ان کی تصدیق کرے. اگر یہ کرے تو ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا.
اتنا باریک نقطہ ہے،
بھلے یہ امام نے اس طرح سے منع فرمایا ہے. امام رضا فرماتے غلات کافر ہے اور مفوضہ جو خدا، وہ غالی کے قسم ہے. مفوضہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا تو ہے، علی خدا بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنے سارے اختیارات
رسول اللہ و مولا علی کو،
اہل بیت کو دیا. ایک مولانا لاہور میں کہتے ہیں، جامع المنتظر میں آ کر تقریر کی، یہ نئی بات نہیں پرانی بات ہے، تقریر کے کہا کہ ایک مسمل آیا، اس کو نچوڑا، پورا پانی نکلا، کہا دیکھو خدا نے بھی اپنی پوری طاقت صلاحیت علی کو دی ہے، اہل بیت کو دی ہے، اب خدا کے پاس کچھ بھی نہیں. مفوضہ ہے خدا کی پوری طاقت ان کو دینا، شرک ہے. امام فرماتے ہیں غالی کافر ہے، مفوضہ مشرک ہے، اور کوئی ان کے ساتھ زندگی کرے خدا کی ولایت سے، پیغمبر کی ولایت سے، اہل بیت کی ولایت سے خارج ہے. خدا، پیغمبر، اہل بیت کی ولایت سے خارج ہے. تو اس طریقے سے سخت منع کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ولاد بالکل اہل بیت کی ضد ہے، غلاد جو ہے بالکل اہل بیت کے ضد ہے. امام رضا فرماتے ہیں جو ان کا دوست ہو وہ ہمارا دشمن، جو ان کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست، جو ان کے ساتھ رابطہ برقرار کرے اس نے ہمارے ساتھ رابطہ منقطع کر لیا ہے، اور جو ان کے ساتھ رابطہ منقطع کیا ہے اس نے گویا ہمارے ساتھ رابطہ برقرار کیا ہے. اگر ان پر ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جائے تو اس نے ہمارے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آیا ہے. کوئی غالی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اور جو ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ جائے اس نے ہم پر جفا کیا ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، ان کی عزت کرنا ہماری اہانت ہے، ہماری توہین ہے. اگر ان کے بات قبول کی، غالی کی بات سن کر قبول کی، تو اس نے ہماری بات کو ٹھکرایا. اگر کسی نے غالی کی بات قبول کی تو ہماری بات ٹھکرایا ہے. اگر ان کے لیے نیکی کی، ان کو نیکی کی، احسان کیا، تو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟
ظلم
کیا. اور ان پر ظلم کرے، ظلم سے مراد یعنی ان کے ساتھ وہی سختی کرے، تو ہمارے ساتھ نیکی کیا ہے. ان کی تصدیق کرے تو ہمارا جھٹلایا ہے. جس نے غالیوں کی تصدیق کی اس نے ہمیں جھٹلایا ہے.
اگر منقبت میں غلو آمیز اشعار ہیں، کوئی ذاکر غلو آمیز اور ہم واہ واہ کرتے ہیں، تو وہ اسی تصدیق،
بالکل ان کے تصدیق کرنے والوں نے اہل بیت کو جھٹلایا. اگر انہوں نے غالیوں کو کچھ دیا، اب دیتے ہیں ظاہر ہے، وہ خواہ مخواہ غلو کی باتیں نہیں کرتے ہیں، کچھ
معاملہ
جیب بھرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کچھ ان کو دیا، اس نے در حقیقت ہم اہل بیت کو محروم کیا ہے. شیعوں کو چاہیے کہ ان کو نہ اپنا دوست قرار دے دے، نہ اپنا مددگار قرار دے دے غالیوں کو. یہ امام رضا فرماتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے دل کو خون کیا، یعنی اہل بیت پر سب سے زیادہ ظلم غالیوں نے کیا ہے. ائمہ فرماتے ہیں ممکن ہے ناصبی کو نجات مل جائے، غالی کو نجات نہیں مل سکتی. امام دلیل بلاتے ہیں غالی بد کردار ہوتا ہے. غالی کیا ہوتا ہے؟ بد کردار. کیوں؟ تمام غالیوں کے مشترک، غالیوں کے 5-6 فرقے گزرے ہیں، سب کا مشترک عقیدہ کیا ہے؟ عمل کی ضرورت نہیں ہے، باقی گناہان بھی جائز ہے. مقصرین کو بچنا چاہیے. ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لیے سب جائز ہے. یعنی اصل میں انسان کا ایک مشکل ہوتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ جنت بھی جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے دین پر عمل کرنا پڑے گا، وہ بھی مشکل ہے، پھنسا رہتا ہے. تو غالیوں نے راہ حل نکالا ہے، تم جنت بھی جاؤ گے، عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو غالیوں کا مشترکہ، تمام فرقے متعدد ہیں، مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے.
اس پہ مجھے وسائل الشیعہ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی، آپ تصدیق کریں گے اگر صحیح ہے، کہ ہماری ولایت و محبت کے بھروسے پہ عمل کو ترک نہ کرنا، اور عمل کے بھروسے پہ ہماری ولایت نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول.
بالکل، آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں عمل اور ایمان دونوں ضروری ہے. اگرچہ امید شفاعت ہے، لیکن آپ شفاعت کے اہل بنیں گے نہیں بنیں گے، یہ غور طلب ہے. گناہگار انسان دنیا سے جانے سے پہلے، روایت میں ہے کہ اسرائیل آ کے، جب اسرائیل آتا ہے قبض روح کے لیے، اسرائیل سے پوچھتا ہے تم کو کس نے بھیجا خدا نے، تو خدا کا دشمن بن کر مر جاتا ہے گناہگار آدمی، کافر ہو کر مر جاتا ہے، تو شفاعت کا لائق
نہیں رہتا ہے. خدا محفوظ رکھے. اچھا، اس سوال کے دو حصے تھے. ایک تو اس آپ نے بہت واضح بیان کیا کہ غلو آمیز شاعری، غلو آمیز گفتگو، اس محفل میں شرکت کتنا سخت معاملہ ہے، اہل بیت کے اوپر جفا ہے،
شدت سے منع کیا بعد.
اب ایک آدمی ایک محفل میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ معاملات شروع ہو گئے. اب اس کے لیے دو مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے یہاں بعض علماء کے لباس میں افراد بھی مثلا وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب اگر وہ کھڑا ہو کر احتجاج کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی عالم بیٹھے ہوئے، اب وہ اٹھ کر آ جاتا ہے یا پھر وہ برداشت کرے وہاں بیٹھا رہے، کیا کرے ایسے؟
دیکھیے، امر معروف کرنا تو انسان پر واجب ہے. ہمیشہ مشکل یہی تھا کہ جو خاموش گروہ تھے، اس کی وجہ سے ہمیشہ یعنی اکثریت حق کی نسبت میں احساس ذمہ داری نہیں کرتی، خاموش رہتی. اب اقلیت جو آواز بلند کرتی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اتنے سارے بزرگان بیٹھے ہیں، رئیس سفید بیٹھے ہیں، یہ سب خاموش ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم انتہا پسند ہو، یہ ہو، وہ، ہمیشہ جو اکثریت خاموش ہے وہ خاموش کیوں؟ مفاد پرست لوگ ہے، بزدل لوگ ہے، احساس ذمہ داری نہ کرنے والے لوگ، ہمیشہ پورے تمام معاشروں میں غلط کو دیکھ کر، غلط کو دیکھنے کے باوجود خاموش بیٹھتے ہیں. اب دوسرے لوگ، اچھے لوگ جو اقدام کرتے ہیں، ان کے اوپر انہی کو دکھاتے کہ بھائی دیکھو یہ خاموش ہے، آپ کیوں؟
اب شیعوں میں فرقہ واریت کر رہے ہیں، شیعوں میں تفرقہ. ہاں
یہ ایک نقطہ ہے، لیکن ہمارے شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ امر معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا، حسین کے قیام،
اريد ان امر بالمعروف
ونهى عن المنکر. امام حسین کے، یعنی تاریخ انسانیت کے، تاریخ عالم خلقت کے عظیم ترین، پاک ترین، مقدس ترین، شریف ترین قیام، جس کو، جس کے لیے گریے کہ آدم سے خاتم، خاتم سے خاتم اوصیا،
امام
زمانہ تک، اس قیام کا مقصد خود امام حسین نے کیا بیان کیا؟ امر معروف اور نہی عن منکر. تو یہ فریضہ پر عمل کرے اگر آپ کر سکتے ہیں، بل اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، اپنی جگہ پر آپ جانتے ہیں معذور ہے. یہ ایک دوسرا بدعت کے ساتھ مقابلہ کرنا، بدعتیں جو دین میں لائی جاتی ہیں، مثلا ایک آدمی نے اس سال ایک بدعت لایا، دوسرا آدمی نے 10 سال کے بعد لایا، تیسرا آدمی نے 20 سال کے بعد لایا. اب دیکھیں ابھی 14 صدیاں گزر گئی ہے، اگر ہر 10-20 سال کے بعد ایک بدعت آ جائے، کوئی نہ روکے، پورا دین بدل جائے گا. یہ دین وہ دین نہیں ہو جس کو پیغمبر نے لایا، جس کے لیے کربلا کی قربانیاں پیش آئی ہے، وہ دین نہیں رہے گا، پورا دین بدل جائے گا. وہ دین نجات دینے والا نہیں، انسان کو نہ دنیا میں انسان بنانے والا ہے، نہ آخرت میں جنتی بنانے والا ہے. خلاصہ مقصد انبیاء، مقصد ائمہ کو ضائع کرتا ہے اگر بدعتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں. کہ امام حسین نے اپنے قیام کے ایک اہم مقصد یہی قرار دیا، جب اہل بصرہ کو خط لکھا اس میں ہی دا، انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسولہ فإن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحيت. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف، سنت رسول، سنت سے مراد یہ معنی نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی راہ و روش، پیغمبر کی جو راہ و روش ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ سنت پیغمبر، راہ روش پیغمبر نابود کی گئی ہے اور بدعت زندہ ہو گئی ہے. قیام کربلا اتنی عظیم قربانی کا ایک ہدف بدعت ہے، تو بدعتوں کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر اسی محفل میں اگر ناممکن، ہر آدمی خود دیکھے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہو اٹھ کر چلے آ جائے، اٹھ کر چلا آ جائے، الگ ایک پروگرام رکھ کر اس کا جواب دیا جائے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، یا مثلا پروگرام رکھ کر مختلف ذرائع سے جواب دیا جائے. حدیث میں ہے اذا ظہرت البدع فعل العالم ان یظہر علمہ، اگر بدعتیں ظاہر ہو گئی تو عالم کو چاہیے اپنے علم کو اتنا ظاہر کرے کہ جہاں جہاں بدعت پہنچے وہاں وہاں تک اس کا جواب پہنچ جائے. دیکھیے یہ غلو کرنے والوں کے پاس ایک مستند بات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ایک مستند دلیل نہیں ہے، لیکن شیعان اہل بیت کو مکتب اہل بیت کے خلاف، مذہب اہل بیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. غالیوں کو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آغا امام کیا فرماتے ہیں؟ امام لعنت بھیجتے ہیں غالیوں پر. امام جعفر صادق غالی پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ یونس کے واقعہ تھا کہ امام رضا کے زمانے میں جب اس کا ذکر ہوا، فرمایا کہ میرے پاس نکل جاؤ، خدا تجھ کو اور جس نے اس حدیث کو تجھے بتایا اور یونس کو 1000 مرتبہ لعنت کرے، اور ہر لعنت کے ساتھ 1000 لعنت، یعنی ہر 1,000,000 لعنت یونس پر ہو جس نے یہ حدیث تمہارے لیے، غلو والے حدیث تمہارے لیے نقل کیا ہے، اور ہر لعنت، 1,000,000 لعنت، ہر لعنت تم کو جہنم کے قعر جہنم تک لے جانے کا باعث بنے. یہ امام رضا نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا یونس اور ابن خطاب دونوں بدترین عذاب میں ابھی مبتلا ہے. امام رضا فرماتے ہیں کیونکہ یونس اور ابو الخطاب امام ششم کے زمانے کے غالی تھے. اور خلاصہ اس طرح سے سختی کے ساتھ امام، اور اس کے بعد ائمہ نے غالیوں کے قتل کا حکم دیا ہے. دیکھیے اب امام حسن عسکری فارس ابن خاتم قزوینی جو بدعت گزار تھا فرمایا اس کو خون بہاؤ، اس کو قتل کرو. امام جواد علیہ السلام نے ابو السہری اور ابن ابی زرقاء کے قتل کو حکم دیا، اور بعض دوسرے غالیوں کے سر پھوڑنے کا حکم دیا، اور امام نے ابن بابا قمی کو پتھراؤ کرنے کا حکم دیا، علی ابن حسکہ کو پتھراؤ کرنے کا حکم دیا. ان غالیوں کو یہ ائمہ نے برخورد کیا. ہمارے کچھ لوگ ائمہ سے زیادہ کیا ہے، دین کا درد رکھنے والا، مصلحتوں کو سمجھنے والا، عقل و حکمت والا بنتے ہیں اور گوشے نروم دکھاتے ہیں.
حالانکہ ہم ہر شب جمعہ زیارت میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرمایا، بھلے اس خاموش گروہ پہ بھی لعنت طرد کرنے والے اور ظلم والے،
اور کہتے ہیں نصیری کے لیے میرے دل میں گوشے نروم. اہل بیت دشمن ہے نصیری کا، یہ کہتے گوشے نرم. نصیری نے دعوی نبوت کی، کہا امام حسن عسکری خدا ہے، اس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے.
اگر بہت اچھی طرح سے آپ نے ہماری ذمہ داریوں کی طرف ایسی محافل میں ہمیں آگاہ کیا. بہت سارے آج بہت زیادہ سوال آ گئے ہیں، لیکن جو کچھ پہلے کے سوالات ہیں پہلے ہم ان کو مکمل کریں گے اور پھر باقی سوالات کو بھی لیں گے. حال ہی میں ہمارے سب ناظرین کے بیل میں ہے کہ کراچی میں ایک جشن ہوا، ایک طرف تو یہ غلو ہے. اچھا، اس سوال سے پہلے ایک اور سوال آیا ہوا ہے، اور آپ کی گفتگو میں بھی تین اصطلاحات آئیں، غالی، ناسبی اور مقصر. مختصرا ان تینوں کی تعریف کر دیں کہ غالی کیا ہے، ناسبی کون ہے اور مقصر کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ غالی کے ساتھ راہ و رسم رکھنا، روابط رکھنا کیسے، ناسبی کے ساتھ کیسے، مقصر کے ساتھ کیسے، ان میں سے کون مسلمان ہے کون کافر.
دیکھیے، غلو کا معنی حد سے آگے بڑھنا، یہ عربی زبان ہے، لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے حد سے آگے بڑھنا. تو جو غالی ہے، مفوضہ بھی اسی غالی میں ہی شامل ہے. اگرچہ مثلا ایک دقت کرے جو علی کو خدا مانتے یا خدا نے علی کے اندر حلول کیا ہے وغیرہ، کہیں گے غالی ہو جائے گا. اگر کہیں نہیں، خدا اپنی جگہ پر ہے، علی اپنی ایک مثال ہے جگہ پر ہے، تو پھر لیکن سارے اختیارات علی کے حوالے ہوا ہے، تو پھر مفوضہ بن جائیں گے. یہ دونوں غلو ہیں. خلاصہ غلو، اگر غالی، ایک کم ترین درجہ غالی یہ ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت ہے، سارے واجبات سے مراد اہل بیت کو ماننا، ان کی ذکر کرنا، ان کی تعریف کرنا، محرمات سے مراد دشمنان اہل بیت سے برات. ایسی بات جس کو اہل بیت نے نہیں کہا ہے، لیکن یہ لوگ اس طریقے سے کیا ہے، بدعت دین میں داخل کرے. خلاصہ اہل بیت کو عمل کی جگہ پر بٹھانا، جبکہ اہل بیت آئے ہیں انسان کو باعمل کرنے کے.
سبحان اللہ، یعنی کہ بالکل مخالف
اہل بیت. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر بھی عمل ہے، اجتماعی عمل ہے، معاشرتی عمل ہے، معاشرتی عمل ہے، تبلیغ دین ہے. تواصل بالحق تبلیغ دین ہے، تواصل بالصبر عملی طور پر لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینا ہے، امر معروف نہ اس منکر ہے. تو یہ اہل بیت کیا نام ہے، غالیوں کے حوالے سے عرض کیا. لیکن یہ اعتقادی لحاظ سے ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن گمراہ ہے، اس میں شک نہیں ہے. اہل بیت عمل کی طرف بلاتے ہیں، اس کے خلاف بات کرنا اہل بیت.
یعنی آپ نے غلات کی ایک قسم بتائی کہ جو مولا علی کو خدا کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں، نجس ہیں. ایک وہ ہے مفوضہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات اہل بیت کو دے دیے، وہ بھی کافر اور نجس ہیں. اچھا، اگر اس میں بات آپ کی مکمل ہونے سے پہلے اس میں ایک سوال، ایک مجلس میں سن رہا تھا، یہ میرا اپنا سوال ذہن میں آ گیا کہ وہ جو مولانا یا جو بھی ذاکر تھے وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ناس میشی نفس ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ نے اپنی مرضی آپ تو علی کے حوالے کر دی، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور علی نے سودا کیا، اپنا نفس دیا ہے بعد. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نفس،
آیت کے معنی بھی پتہ نہیں ہے. صحیح ہے.
تو اب اس قسم کے لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے؟
لیکن یہ لوگ اصل میں بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں، دین میں تحریف کرنے والے، تحریف کرنے والے لوگ ہیں، باطل پھیلانے والے لوگ ہیں. اگر یہ کہا کہ خدا نے اپنی سارے مرضی علی کو دی ہے، ظاہر ہے اصل مرضی کا سرچشمہ تو خدا ہے، علی بھی مرضی میں تابع خدا ہے، آپ علی کی مناجات کو مفاتح میں، فی الحال مفاتح تو سب کے ہاتھ میں ہے، الہی 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 مولائے
مولائے
یا مولا. تو لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو شخص پیغمبر خدا کے برابر یا پیغمبر سے بالاتر علی کو قرار دے دے تب بھی کیا ہے؟
کافر
ہے. ہمارے پاس عقیدہ یہ کہ پیغمبر علی سے کیا ہے؟ بالاتر ہے خود.
انا عبید من عبید
بال بال صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ یہ ہوا.
اور ایک جو بے عملی کی طرف راغب کر رہے ہیں وہ غلات کی وہ قسم ہے جو کہ نجس نہیں ہے،
کافر نہیں ہے لیکن گمراہ ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے.
اب ان سے راہ و رسم رکھنا،
اب راہ و رسم تو عرض یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ غالی کے ساتھ، خصوصاً وہ غالی جو مفوضہ ہے اور
مولا علی کو خدا،
البتہ ایک روایت آپ میں نہیں پڑھا، وہ پیغمبر کو بھی، علی کو پیغمبر کے برابر یا بالا تر قرار دینے والا بھی ائمہ نے غالی قرار دیا ہے. تو ان کے ساتھ عام دوسرا کافر امریکہ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ان کے ساتھ کیسا ہے آپ کے تعلقات؟
رابطہ کر سکتے؟
معیار یہ ہے کہ اگر آپ پر منفی اثر ڈالتا ہے تو جائز
نہیں
ہے، اگر منفی اثر نہیں ڈالتا ہے تو جائز ہے. غالیوں میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم ان کو اپنے سمجھتے ہیں، اسی لیے ممکن ہم پر منفی اثر ڈالے. لیکن ایک نقطہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، حتیٰ دنیا پرست بے عمل لوگ، ان کے پاس آپ جائیں گے آپ پر تھوڑا سا اثر کر سکتا ہے، مثلا عبادت کے شوق کم تر ہو جائے، پیسے کمانے کے شوق
بڑھ جائے
اس سے مسائل پیش آتا ہے. دوسری طرف صلہ رحم واجب ہے، آپ کے عزیز ہے، لیکن ایک طرف دنیا پرستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کرو کہا ہے، اس کے جمع ہے. ایک یہ ہے کہ صلہ رحم کے لیے آپ فرض کیجئے کم از کم جا کے ایک سلام کریں گے، ایک فون کریں گے، صلہ رحم پر عمل ہو جاتا ہے، صلہ رحم تو کرنا ہے. لیکن دیکھو اثر، اگر آپ اس پر اثر ڈال سکتے ہیں تو جاؤ ان کے ساتھ ملو، ان کو راہ راست پر لانا ہے، ہدایت کرنا ہے، یا کسی دن کے ہدایت کے لیے ابھی زمین ہموار کرنا ہے. خلاصہ اگر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے ناصبی ہو، چاہے غالی ہو، اثر ڈال سکتے ہیں، یا اثر ڈالنے کی بعد میں ڈالنے کی امید ہو تو ٹھیک، اگر آپ پر اثر پڑنے کے خطرہ ہے تو جائز نہیں ہے.
بہت اچھا.
لیکن اگر دونوں نہیں ہیں تو منع بھی
مباح کام. اچھا یہ تو آپ نے غالیوں کا بتایا، اب ناصبی کون ہے؟
ناصبی جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں،
وہ بھی نجس ہے،
وہ بھی نجس ہے، کافر ہے. اور ناصبی اور غالی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ، عملی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کی دشمنی زیادہ کریں گے تو آپ کے لیے شیعہ معاشرے میں کیا ملے گا، ویلکم کرنے والے
زیادہ
ملیں گے. اور غالی نے بھی ان سے کہا ہم اہل بیت کی شان میں غلو کریں گے، میں نے وہ حدیث آپ کی خدمت پڑھی مولا امام رضا کی، کہ ہم اہل بیت کی شان میں غلو کریں گے تو دوسرے مسلمانوں کے درمیان تمہیں موقع زیادہ ملے گا، ساتھی زیادہ ملیں گے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے
کیا ہے،
مفید ہے.
اچھا، اور یہ مقصر کیا چیز ہے؟
مقصر دیکھیں، ایک غلو کرنے والا ہے، خود ائمہ نے ان دونوں کا نام لیا ہے، کن کا؟ غالی اور
ناصبی.
خود مولا امیر المومنین نے بھی نام لیا، پیغمبر نے بھی نام لیا ہے، حلق فی اثنان، میرے ذات میں دو گروہ ہلاک ہو گئے، ایک غالی دوسرا ناصبی، دشمنی کرنے والا. نصب عداوت ہے، نصب سے مراد نصب عداوت. مقصر دشمن نہیں ہے، لیکن فضائل اہل بیت، مقامات اہل بیت کو جیسا ہے ویسا نہیں مانتا، کم کرتا ہے،
یعنی ان کی عصمت کا قائل نہیں ہے.
ہاں، تو مسلمانوں میں کچھ گروہ اسے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کو وہ تمام مقامات کو نہیں مانتے، کم مانتے ہیں، تو وہ مقصر ہے.
ان سے راہ و رسم اور سب کچھ
رکھ سکتے آپ، ہدایت کر سکتے، کیونکہ کافر نہیں ہیں، آپ پر اثر ڈالیں گے تو پھر نہیں کر سکتے. لیکن آپ پر ایسا اگر نہیں پڑتا ہے راہ رسم میں کوئی مشکل نہیں.
عام طور پر یہ غلات، کھل کے غلات نہیں، جس طرح آپ نے ایک قسم بتائی، وہ جو حقیقی شیعہ عقائد ہیں ان کو بیان کر رہے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ تقصیر کر رہے ہیں، مقصر ہے.
ہاں وہ تو وہی عرض کیا, ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ قرآن و
اہل بیت.
وہی وہ تو ظاہر قرآن پیغمبر خدا پیغمبر اہل بیت ان کی فرمائشات ابھی ہمارے پاس ہے, کیا قرآن ہے اور سنت چاردہ معصوم ہے. اب سنت چاردہ معصوم میں معتبر ہونا تحقیق کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر جھوٹے نہ آ کر اپنی طرف سے. ابھی میں نے نوٹ کیا یہاں پر کہ غالی آتے تھے ائمہ کے اصحاب کے پاس, اب عام شیعہ کو بھیجتے تھے, خود نہیں آتے تھے, اور ان سے احادیث لیتے تھے, لے کر انہیں احادیث جیسا حدیث بناتے تھے اور اس میں کم و زیاد کرتے تھے. تو پھر معاشرے میں وہی امام کے صحابی نے جو روایت بیان کی اسی جیسی روایت ہے, ایک دو کلمہ کم و زیاد ہونے سے لوگ متوجہ نہیں ہوتے. یہ طریقے کار تھا. بہرحال یہ ہمیشہ سے اس طرح سے ہوتا رہا ہے.
اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ حال ہی میں جو میں بات سے پہلے کرنا چاہ رہا تھا, سوال ہے ہمارے پاس پہلے سے موجود کہ ایک جشن ہوا کراچی میں,
ہاں جی,
اور جشن مولود کعبہ کے عنوان سے, اور اس میں اور اس قسم کے دو تین محافل کا مجھے پتہ چلا, جس میں سے ایک تو بہت واضح, اور اس میں ہمارے مراجع کی شان میں گستاخی کی گئی, اور وہ گستاخی براہ راست مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنائی اور مثلا آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی توہین کی حد تک تھی. اب ایسی محفل کے لیے کیا کہتے ہیں, مقصد ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ایسی محفل میں جو لوگ سامعین ہیں وہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں, اور اب محفل گزر گئی لیکن اس پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے, تو اس پہ ہم کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں؟
ایک یہ ہے کہ احادیث جو مجتہدین کے شان میں ائمہ نے بیان فرمایا ہے, مثلا ایک حدیث یہ مراد علیہم کراد علینا, جو علماء کو مجتہدین کو رد کرتے ہیں اس نے ہم اہل بیت کو رد کیا ہے, وراد علینا جس نے ہمیں رد کیا ہے کراد علی اللہ, خدا کو رد کرنے والے کی طرح ہے, اور خدا کو رد کرنے والا کیا ہے؟ علی حد شرک, شرک کے بارڈر پر ہے, یعنی شرک سے بہت ہی نزدیک ہے. تو اتنی سخت مذمت ہے علماء کو رد کرنا, ائمہ کو رد کرنا. آخر علماء کس کی طرف سے؟ قرآن میں آپ دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, حبیب آپ کہہ دیں کہ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو سوال پیدا ہو تو خدا سے محبت کا کیا تعلق آپ کی پیروی سے؟ یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہو, میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کی طرف سے کہتا ہوں, میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کی طرف سے, بس میری پیروی کرو. تو اگر آپ ائمہ کو مانتے ہیں تو ائمہ نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے, ان کی پیروی کا حکم دیا ہے. اگر ان کو رد کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے آپ. جہاں آپ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو وہاں مانیں گے, جہاں نقصان وہی نا, بس اوقات ہم ایسا ہوتا ہے اپنے لیے نقصان نہ ہو وہاں مانتے ہیں, جب اپنے فائدے میں نہ ہو وہاں ٹھکراتے ہیں. اس قسم کے یہ یؤمنون بحرف, ایک خدا کو ایک حوالے سے مانتے ایک حوالے سے نہیں مانتے, یہ قرآن میں بھی آیا ہے.
تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیں نا, ایک یہ ہے کہ ایک عظیم سازش ہے, اس سازش کے ساتھ مقابلہ کرنے کے مسئلے یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا. آپ جانتے ہیں میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, جب تمباکو کے مسئلے میں ایران میں انڈین ایسٹ کمپنی کی طرح ایران میں بھی انگریز نے کیا کیا, معاہدے کیا, سارے ایران کے جو سگریٹ حقہ چلم سب بند, انگلینڈ سے آئے گا, یعنی یہاں کاش کرنا
بند,
ایران میں کاش کرنا بند, وہاں انگلش سے معاہدہ ہو گیا. بادشاہ کو اچھا خاصا پیسہ ملا اس معاہدے کے مقابل میں. تو یہاں پر علماء نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہے, پورا ملک انگریز کا استعمار میں چلا جائے گا, قبضے میں چلا جائے گا. تو مرزا شیراز وہ ایران میں تو نہیں تھے لیکن سب سے بڑے مرجع تھے شیعوں کا, سامرہ میں تھے, تو وہ نجف چھوڑ کر سامرہ گئے تھے تاکہ سامرہ میں حرمین عسکریین کے اطراف میں شیعوں کو آباد کرے, لیکن ان کے وفات کے بعد باقی نہیں رہ سکا. تو مرزا شیراز سامرہ میں تھے تو انہوں نے فتویٰ دی, حکم دیا, حکم حاکم شرع کہ آج سگریٹ پینا تمباکو پینا امام زمانے کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے, تو پورا ایران میں بند ہو گیا. حتی شاہ کی بیوی نے اس کا ہاتھ سے حقہ چھین لیا. تو کیا کہا, کیا کرتی ہو؟ کہا کہ جس نے مجھ کو تجھ پر حلال کیا اسی نے حقہ کو حرام کیا. شاہ ظاہر ہے مجبور ہو گیا, شکست کھایا. اس کے بعد مرزا شیرازی کے پاس کوئی گیا مبارکبادی دینے کے لیے. مرزا رو رہے تھے, پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ دشمن کو پتہ چلا ہماری طاقت کہاں ہے,
اللہ
اس کے بعد ہماری طاقت کے اصل سرچشمے پر حملہ کرے گا.
آج وہی ہو رہا ہے,
ہاں انقلاب ایران کے بعد دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. ولایت فقیہ پر, مرجعیت پر, مشتہدین پر حملہ ہو رہا ہے. جو مائیکل براؤن سی آئی اے کا آدمی تھا اس نے جو انٹرویو دیا, وہ تقریباً 20-25 سال پہلے نکلا ہے نا, اس میں یہی آیا ہے کہ ہمیں شیعوں کو ختم کرنے کے لیے چند کام کرنا ہے. ایک شیعوں کو دشمنوں کی مدد کرنا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں دشمنوں کی مدد, تکفیریوں کی مدد کی. دوسرا یہ ہے کہ شیعہ مراجع ہم نے پوری کوشش کی نہیں خرید سکے, ان کو ختم کرنا ہے, ان کی حیثیت کو ختم کرنا ہے, مشکوک بنا. تیسرا, عزاداری کو ہم ختم نہیں کر سکتے, عزاداری کو کھوکھلا بنانا ہے بانیوں کے ذریعے اور کم علم مقررین کے ذریعے. بہت سے بانی دیکھو مقرر کو بلاتا کہ آپ اس بات پر, اس مسئلے پر گفتگو کرو. تو یہ تین طریقہ پر, یہ پہلے کا عالمی سازش ہم دیکھ رہے خود.
بالکل, اور اس میں ہمیں میرے خیال بہت ہوشیاری سے,
ہوشیار قوم اگر آگاہ ہو جائے دھوکہ نہیں کھائیں گے
اس پہ. اچھا, جو یہ توہین کرنے والا ہے اس میں بھی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو نہیں جانتا ہے کسی لفافے کی جیب میں پیسے کی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے, شہرت کی وجہ سے اس نے کر دیا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو نظر آ رہا ہے, جو ایسے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں اور وہ فتنہ انگیز اجتماعات کا ان کا ہدف نظر آ رہا ہے, وہی جو رہبر معظم نے بھی MI6 کی بات کی ہے اور جو آپ نے بھی فرمایا, تو پھر ان کے خلاف ہم لوگوں کو, لوگوں کے درمیان اویئرنیس یا آگاہی پھیلانی چاہیے یا مصلحت کا شکار؟
سب سے اہم چیز آگاہی ہے. مثلا ابھی شیعہ قوم, شیعہ اصول و فروع سے آگاہ ہو تو کوئی بدعت نہیں لا سکتا, کوئی غالی غلو نہیں کر سکتا, کوئی آدمی غلط بات نہیں کر سکتا, فوراً سمجھ لیتے ہیں. کیونکہ قوم اپنے مذہب سے باخبر نہیں ہے, اسی لیے کفر شرک کی باتیں بھی کرے لوگ داد دیتے ہیں, اس کی وجہ کہ اپنے مذہب سے صحیح وہ نہیں. ایک دوسرا وجہ محبت ہے, محبت ہے معرفت نہیں ہے. تو جب محبت ہو معرفت نہ ہو تو کیا ہے, محبت کی بھی چوری ہو جاتی ہے. عراق میں کیا ہے, عراقی شیعوں نے عالم عرب میں سب سے پہلے عراق کو آزاد کرایا, عراقی شیعوں نے سن 1920 میں انگریز کو بھگا دیا. اور پھر انگریز نے کیا کیا, اردن کے شاہی خاندان ہاشمی ہے نا, سید ہے, وہاں سے ملک عبداللہ کو لایا, لا کر عراق کا بادشاہ بنایا. سارے شیعہ خوش ہو گئے, سارے شیعہ معرفت نہیں تھی, محبت اہل بیت تھی, سید ہونے سے خوش ہو گئے.
لیکن
یہ سید
بھی نہیں تھا,
یہ سید کیسے سید ہے؟ نہیں فاطمی بھی ہو, یہ سید کیسے سید ہے؟ دشمن اہل بیت سید ہے
میدان عمل میں.
بھلے,
بہت اچھی بات ہے. اچھا, بہت سارے سوال ابھی ابھی آئے ہیں. ایک سوال بہت ہی غیر مربوط سا ہے لیکن بہرحال ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے. کوئی زینب جعفری صاحبہ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, سوال یہ ہے کہ اگر تعلیم میں بار بار رکھنے اٹکائے جائیں, اور آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ ہم مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, اور ہمیں پڑھائی نہ کرنے دی جائے, اور مالی حالات اور کچھ چیزیں بھی ایسی ہوں کہ چاہنے کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے, تو ایسے میں کیا ذمہ داری ہے؟
دیکھیے, یہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے, اطلب العلم من المهد الى اللحد, گہوارے سے قبر تک علم طلب کرو. تو علم کے ایک مرحلہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے انسان, یعنی اتنا پڑھتا ہے استاد کے زیر تربیت زیر سایہ کہ وہ کتابیں سمجھنے کی صلاحیت آ جائے. پھر اگر کتابیں پڑھنے کی صلاحیت آ گئی تو خود مطالعہ کرنا شروع کرتے. اصل علم وہ بعد والا ہے تحقیق, اور خصوصاً اسلامی علوم اگر اس حد تک اگر ہو گیا کہ سمجھ سکے اسلامی کتابوں کو، تو پھر مطالعہ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، آخر دم تک آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے حوزات.
اور میرا خیال یہ جو بات کر رہی ہیں، شاید اس میں اگر یونیورسٹی کی طرف بھی ان کا اشارہ ہے، تو یونیورسٹی ایجوکیشن بھی آپ
آن لائن وغیرہ
بالکل
آج کل بس تھوڑا سا ظاہر ہے استقامت کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اچھا، ایک ذیشان حیدر صاحب سوال کرتے ہیں، سلام، وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. ان کا جو سوال ہے اس پہ ہم بہت ساری گفتگو انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں کریں گے، بے اختصار سے آپ جواب دے دیجئے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ بتائیے، امام کب آئیں گے؟ یہ تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا، اور ان کا مشن کیا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا.
دیکھیے، امام آئیں گے جب حکم خدا ہو، جب حکم. ہمارے بعض روایات میں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مضطر جب دعا کرتا ہے کون ہے اس دعا کو قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ. یعنی امام جب مضطر ہو کر خدا سے دعا کریں گے، آپ جانتے ہیں امام ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، امام اسی کو چاہے گا جہاں خدا کی مشیت ہو. تو جس وقت خدا چاہتا ہے امام دعا کرتا ہے، اس وقت ظاہر ہو جائیں گے. جتنی علامتیں، جتنے چیزیں ہیں، وہ سب کے سب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اصل وہی ہے، ارادہ خدا، مشیت خدا اور دعائے امام.
اب امام کا ہدف کیا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے؟
امام کا ہدف تو اسلام ہے، خالص اسلام. اسلام کے اہم اصول و فروع سب موجود ہے، ابھی کچھ ظالمین بنو امیہ بنی عباس کی وجہ سے مخفی ہو گئے، لیکن وہ اتنا نہیں. اگر یعنی اہم حصہ مخفی ہو جاتا تو امام کے لیے ظاہر ہونا واجب تھا. یعنی آپ جانتے ہیں انبیاء کیوں آئے؟ کیونکہ سابقہ تعلیمات ختم ہو گئی اس لیے، یا اہم حصہ ختم ہو گئے اس لیے. لیکن ابھی اتنا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے، اگرچہ یعنی اعلیٰ درجات کے علوم امام کے پاس ہے، لیکن یہ اسلام جتنا ہمارے پاس اسلام ہے اس پر عمل کرنے سے نجات دنیا اور آخرت میں حاصل کریں گے. تو امام زمانہ کا کیا ہے؟ پہلا ہدف اور آخری ہدف خالص حقیقی اسلام کو سمجھانا اور عملی کرنا ہے. روایت میں ہے کہ امام جب آئیں گے، عدالت ہوا کی طرح، جس طرح سے آکسیجن ہوا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے عدالت ہر جگہ پہنچ جائے گی، ایک عدالت. اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کا عقل، خدا اپنے دست شفقت پھیر دے گا اور انسانوں کا عقل کامل ہو جائے گا. خدا کے دست شفقت ابھی بھی ہے، صرف ہمارے اندر وہ خدا کے وہ نعمت لینے کی صلاحیت نہیں. مراد یہی ہے کہ وہ اس وقت وہ صلاحیت آئے گی. اسی طرح سے اخلاق، حدیث میں ہے کہ اخلاق خدا کے دست شفقت اور اخلاق عالیہ کا مالک بنیں گے. تو ظاہر اخلاق، معنویت، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، دین خدا کی حاکمیت ہوگی، وہ دین جو دین مرتضی ہے، غدیر کے دن رضیت لکم الاسلام دینا فرمایا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اس وقت صرف خدا کی عبادت ہوگی، شرک کسی چیز میں شرک، شرک سیاسی، اخلاقی، ثقافتی، امنیت، ہر حوالے سے شرک، سارے شرک ختم ہو جائے گا. تو امام یہی کام کرے گا، یعنی دنیا کو جنت کا نظیر اور انسانوں کو کیا ہے، جنت کے لیے.
ہماری ذمہ داری
یہی کہ دیکھو نا، آپ امام کے انتظار میں ہیں، وہی کام جو امام کے تشریف لانے کے بعد کرنا ابھی بھی آپ کر سکتے. آپ جتنے کام کریں گے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکتی ہے. ہم دعا کرتے تعجیل کا، لیکن اس میں جو ہمارا حصہ ہے وہ حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے.
بہت اچھی بات کی. اگر اسٹیفن جیک صاحب سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم، ایک سوال ہے، کیا انگلش لینگویج سیکھنا اسلام میں جائز ہے؟ عربک لینگویج کی کیا حقیقت ہے اور کیا اسے سیکھنا کتنا ضروری ہے؟
زبان ہے، سمجھنے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو انگلش کے مطالب، سائنسی مطالب ابھی دنیا میں انگلش میں ہے، تو سائنسی ترقی کے لیے انگلش سیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ کچھ لوگوں کے لیے انگلش خود بت ہے، یعنی معیار فضیلت بن جاتا ہے. انگلش آتی ہو تو یہ انسان بہت افضل انسان ہے، انگلش نہیں آتی ہو تو پس انسان ہے. یہ تو کیا ہے، بت پرستانہ، یعنی احساس کمتری والا
بالکل صحیح بات
لوگوں کے. لیکن زبان بہرحال یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر زبان ایک علم کا دروازہ کھلتا ہے ہر زبان کے ساتھ. انگلش ابھی جدید علوم کے لیے اس زبان کی ضرورت ہے. عربی کے ذریعے آپ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گی. قرآن و سنت سمجھنا چاہے تو عربی زبان کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں.
بہت صحیح، بالکل صحیح. اگر ایک سوال ہی حسین علی صاحب کر رہے ہیں، کافی لمبا انہوں نے لکھا ہے، میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم آغا محترم، میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں شیعہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، ہر تنظیم الگ الگ کام کر رہی ہے اور ہر انجمن کے بھی مختلف دھڑے بن گئے. اس کے بعد غیر مذہبی سیاسی پارٹیوں نے شیعوں کو اور بھی تقسیم کیا ہوا ہے. یہاں تک معاملہ ہے ہوا ہے کہ ایک شیعہ گروپ دوسرے شیعہ گروپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایسے ماحول میں علماء بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے، بہرحال اختلاف جو ہے انسان کے لیے فطری ہے. لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. اختلاف فطری بھی ہے، اختلاف بڑی نعمت بھی ہے.
اختلاف
امتی رحمہ، بڑی نعمت بھی ہے. انسانوں نے ترقی کی ہے اختلافات ہی کی وجہ سے. عاقلانہ اختلافات بہت ہی مفید. ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتے تو علم میں قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. ساری چیزیں تو عاقلانہ اختلاف امت و امت رہتے ہوئے اختلاف کرے تو رحمت، لیکن امت سے خارج ہو کر اختلاف کرے تو یہ اختلافات نفس امارہ کے ہیں یا
عقلی اختلافات؟
بھلے وہی عقل کے مطابق ہے، نہ جاننے کی وجہ سے اختلاف ہے. تو انسانوں کے نظریات مختلف ہوتا ہے تو اختلاف کی اجازت دینا چاہیے. صرف یہ ہے کہ اختلافات کی وجہ کیا ہے، خواہشات نفسانی نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو. آپ دیکھیے دیوبندی ابھی تو نہیں، اس وقت چند سال پہلا جہاں 19 پارٹیاں مل کر کیا ہے اتحاد قائم کیے، جہادی اتحاد قائم کیے دیوبندی گروہوں نے. ٹھیک ہے، آپ کے 100 بھی پارٹی بن جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مشترک مقصد میں مل کر کام کریں. ابھی عاشورا میں دیکھیے، کراچی ہی میں 200-300 انجمن شاید ہے، لیکن سب اپنا وہ کام کرتے ہیں اور عاشورا کو عظمت کے ساتھ مناتے ہیں. تو ایک دوسرے کے کام کو خراب نہ کرے، ناکام کرنے کی کوشش نہ کرے. اس مقصد میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالے تو ایک مرکز ہو، اس کے متعدد شعبے، متعدد شعبے ہوتے ہیں، اسی جیسا ہر گروہ اپنا کام کرے تو کل مرکز کی ترقی کا باعث بنے گا.
اور اگر ایسا نہ بھی ہو، مثلا ایک کراچی شہر میں ایک ہی سبجیکٹ پڑھانے والی 10 یونیورسٹیاں ہیں اور وہ 10 اپنے اپنے طریقے سے پڑھانی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا.
ہاں، ایک دوسرے کو ناکام نہ کرے، ناکام نہ کرے، اپنا اپنا کام کرے، بالکل صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے.
اگر بہت شکریہ. بہت ایک آدھ سوال اور بھی ہے، ان شاء اللہ اس کو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. ناظرین کرام، ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ و کعبہ آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کے جو
آیت اللہ آج سے ختم ہو گیا. ہاں جی، سارا علم نکل گیا، آیت اللہ نہ کہے بہتر.
چلیے آگا کہ ان کے ساری ہیں، ویسے تو آگا خود فرما چکے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. تو بہرحال خدا آغا کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جس طرح سے یہ ہر ہفتے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے عالم سے گفتگو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگ ہمارے جو shiatv.net ہے یا wisdomgateway.org ہے، اس پر سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا اس وقت ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ظاہر ہے استعمال کے بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. ہم اگرچہ اس کی بہت زیادہ ترویج نہیں کرتے، لیکن وزڈم گیٹ پہ پروڈکشن فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، وزڈم گیٹ پہ آرکائیو پہ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.